خطیب اثر ہے منبر پہ آ رہے ہیں حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الی قیام یوم الدین, اما بعد, فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. صلوات نائے فرمائیے محمد علی محمد پر. عزیزان محترم, کل تک ہم نے تو پس منظر بیان کرنا تھا, وہ پس منظر بیان کیا تاکہ ایک تصویر آپ کے ذہنوں میں بن جائے کہ ماحول کیا تھا, کہ اس ماحول میں یہ قیام ہوا. آج انشاءاللہ آغاز کریں گے کہ کیا سبب تھا, کیوں ہوا یہ قیام. دیکھیں, ایک بات یاد رکھیے, صبر و تحمل, ضبط اور برداشت میں اس خاندان سے زیادہ کوئی تھا نہیں. یہ ملعون کرتے یہ تھے کہ ایک ایسے دوراہے پر لا کے کھڑے کر دیتے تھے کہ سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا ان کے پاس کہ یہ لڑیں. دو چیزوں میں سے ایک چیز کا انہیں انتخاب کرنا تھا, ہوتا تھا یا ذلت کے ساتھ چند سانسیں اور لے لو, یا عزت کے ساتھ اپنا گلا کٹا دو. میں سب سے بڑی مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے, سب سے بڑی مثال تاریخ کی, سب سے بڑی مثال. کیا کیا تھا جناب سید الشہداء کے ساتھ؟ جناب سید الشہداء آخر وقت تک ان کو دعوت دیتے رہے نا, دعوت دیتے رہے کہ نہیں لڑیں, نہیں لڑیں, نہیں لڑیں, نہیں لڑیں. لیکن ہوا یہ کہ ایسی جگہ پر لے آئے کہ خود جناب سید الشہداء فرماتے کہ یہ ابن مرجانا نے مجھے ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا کہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ میں عزت کی موت کو گلے لگا لوں, یعنی یا بیعت کرو یزید کی یا پھر لڑو, یعنی سر دو یا بیعت کرو یا سر دو. کیا کرتے حسین؟ کوئی راستہ بیچ کا نہیں نکلا نا, یعنی حجت تمام کی. بیچ کے راستے سے مرادی کو بچنے کا راستہ نہیں, یعنی ہر حجت حسین نے تمام کی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حسین جنگجو تھے یا حسین حملہ آور تھے. ایسا نہیں ہوا. آخر وقت تک جناب سید الشہداء کی کوشش کریں حجت تمام کرے, تو معلوم ہے کیا ہونا ہے, حجت تمام کرے تاکہ تاریخ میں محفوظ رہے کہ کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ عزت کے ساتھ موت کو گلے لگائے جائے. اور وہ آپ کا مشہور قول ہے, ہات من الذلہ بعید ذلت. تم اگر یہ چاہتے ہو ہماری توہین کر دو تو وہ تم نہیں کر سکتے, ہماری اہانت تم نہیں کر سکو گے. یہ سارا مسئلہ, ان جتنے بھی قیام ہیں ان کے پیچھے یہی ملے گا. جناب زید بن شہید کو ایسی جگہ لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ کیا کریں. وہ ہمارے یہاں بعض لوگ اعتراض کر بیٹھتے ہیں امام کی تائید نہیں تھی. اچھا چلیے, امام کی تائید تھی نہیں تھی وہ تو ہم بتاتے رہتے ہیں, آج بھی بتا دیں گے اور کل بھی بتائیں گے, وہ تو بس. اچھا فرض کر لیں نہیں تھی تائید, کیا کیا جائے ایسے موقع پہ جب آپ کے سامنے دو راستوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہو؟ یا تو ان کے سامنے سرنڈر کرو, خبیصوں کے سامنے, ملونوں کے سامنے, بدکاروں کے سامنے, اور یا پھر عزت کی موت کو گلے لگاؤ. تو کیا کرے گا؟ مسلط کیا گیا ہے نا, اقتدار کی لڑائیاں تھوڑی لڑی ہیں ان لوگوں نے, انہیں اپنی عزت و آبرو کی لڑائیاں لڑی ہیں, اپنے خاندان کی عزت و آبرو کی لڑائیاں لڑی. وہ علی کے بیٹے تھے, حسن کے بیٹے تھے, حسین کے بیٹے تھے, کیسے دیکھتے کہ ہمارے خاندان کی ذلت ہوگی. کہاں تک تو آخری حد تک جاتے تھے ضبط کا, آج بھی بتائیں گے آپ کو, صبر و ضبط میں آخری حد تک جاتے تھے. اس کے بعد لڑنا ہے نا, میرے گھر پہ حملہ ہو جائے گا, میری آبادی پہ حملہ ہو جائے گا, میں فتویٰ لینے جاؤں گا کہ لڑوں یا نہیں لڑوں. ارے بھائی لڑوں یا نہیں, پھر کوئی بعد میں کہے جب میں جواب دے دوں تو کہے بھائی امام کی تو اجازت نہیں لی, جو جہاد ہوتے ہیں خدا کے بندے, دفاع دفاع دفاع, اپنے لیے دفاع کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, دفاع ہے سب کے, دفاعی قیام ہے. اور پھر جب بیعت لیتے تھے ان میں سے جس نے بھی بیعت لی, امام کے لیے بیعت لی, اپنے لیے نہیں لیے, یاد رکھیے بیعت کے الفاظ بھی کل میں پڑھ دوں گا آپ کے سامنے, جو بیعت کے جس پہ بیعت دیتے تھے حسین بن علی نے, بیعت لیے جس بات پہ نا, بیعت لیے جس کیا, کتاب اللہ پہ, سنت رسول اللہ, اور اس کے بعد حق آل محمد, معصوم کے لیے کہ اگر ہم جیت گئے. اس جنگ میں خلاصہ کر رہا ہوں, کل تفصیل سے پورے جملے پڑھ دوں گا کیونکہ کل وہاں تک بات پہنچے گی, ابھی تو مقدمتاً بتا رہا ہوں کہ اس بات پہ بیعت نہیں لیتے تھے کہ میں حاکم بنوں گا, اس بات پہ بیعت لیتے تھے کہ یہ امام معصوم کا حق ہے، اگر ہم اس لڑائی میں کامیاب ہو گئے تو یہ اقتدار کس کے پاس جائے گا؟ امام کے پاس. حق تو امام کا ہے نا بھائی، ملے نہ ملے، حق کس کا ہے؟ اللہ کی طرف سے کون ہے وارث؟ اللہ کی طرف سے کون ہے خلیفہ؟ اللہ کی طرف سے کون ہے امام؟ تو حق تو ان کا، تو ان کو دیا جائے گا. اگر نہیں ملا، شہید ہو گئے، تو دیکھیے ایک ہدف رکھتے تھے نا سامنے کہ ہم غیر خدا کے لیے قیام نہیں کر رہے. اگر نہیں ملا کوئی بات نہیں، ہم اپنا وظیفہ شرعی انجام دے رہے ہیں، ہم ان عامروں کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف جو لڑ رہے ہیں، ہم اپنا شرعی وظیفہ، تکلیف شرعی. جیت گئے تو حق امام کا ہے، نہیں جیتے تو شکست نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا، ہم نے اپنا وظیفہ شرعی انجام دے دیا، امر بالمعروف کی دعوت دے دی، نہی عن المنکر کی دعوت دے دی، دنیا کے سامنے بتا دیا کہ یہ کون لوگ ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں. قیام قیام قیام. اچھا ابھی دیکھیں نا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کچھ لوگوں کے، کچھ کے سمجھ میں آ جائے گی کچھ کے. اب سمجھا دیتا ہوں، اتنا بڑا انقلاب آیا، آیا نا انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی. میں کھل کے بات کرتا ہوں، جب اس انقلاب کی بات کرتا ہوں کچھ لوگوں کو بڑی آگ بھی لگتی ہے، کچھ کو مرچیں بھی لگتی ہیں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ میں ویسے ہی جلتا رہتا ہوں، لوگوں کی باتیں سن سن کے جلتا رہتا ہوں، کڑتا رہتا ہوں، تو مجھے بھی موقع مل جاتا ہے کہ میں بھی تو میدان میں آؤں نا، میں بھی تو بتاؤں کہ دفاع کیسے کیا جاتا ہے. انقلاب آیا، اسلامی انقلاب، اس رہبر عظیم الشان خمینی بشکن سے لے کر اس رہبر تک ایک دن کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارا اقتدار ہے. پہلے دن سے ان کا ایک ہی شعار ہے، مملکت امام زمانہ، مملکت امام زمانہ. اور کیا کہتے ہیں، یہ امانت ہے، امانت. کیوں؟ سارے قیاموں کی تاریخ یہ ہے، جس نے بھی قیام کیا اس نے اسی بات پہ بیعت دی تھی کہ یہ امانت ہوگا اور یہ سونپا جائے گا وقت کے امام کو. تو یہ زبانی نہیں کہہ رہے کہ امام کی امانت ہے، یہ تو ان کا نعرہ ہے نا 42-43 سال سے کہ امانت ہے، امانت ہے، امانت ہے، امام کی امانت. زمین ہموار کر رہے نہیں کر رہے، زبانی جمع خرچ نہیں، بچے بچے کے دل و دماغ میں یہ بات اتار رہے ہیں کہ امام کا ظہور ہوگا اور تو ان کا سپاہی بنے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عملی طور پہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا خالی نعرہ نہیں ہے کہ امام زمانہ کی مملکت ہے، یعنی جو کچھ ہے وہ سب کس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ امام زمانہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ دیکھیں نا، پوری دنیا چیخ رہی ہے، یہ بچوں کو ٹرین کرے، اچھا تم خود کچھ بمبار تیار کرو، یہاں امام زمانہ کا لشکر بھی تیار نہ ہو، اس لشکر سے ہی تو خوف زدہ ہو کے ساری طاقتیں اس پاک مقام پہ جمع ہو رہی ہیں، انہیں معلوم ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے. لہذا علل اعلان، علل اعلان کہتے ہیں امام مہدی کے مقابلے کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں. تو کچھ تو ہے نا امام مہدی، یہ نہ پہچانتی دنیا اگر یہ انقلاب اور یہ رہبر نہ ہوتے کہ جنہوں نے اس انقلاب کی فتح کو اپنی طرف نہیں پلٹایا، بلکہ کہا کہ یہ امام زمانہ کی امانت ہے، جب تک ان کا ظہور نہیں ہوتا، جب ان کا ظہور ہوگا یہ سب ان کے حوالے، یہ لشکر بھی ان کے حوالے. یہ بچوں کو جو ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے، امام امام امام، یہ کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو بھی حق کا قیام ہوگا اس کے یہ ہوگا ہدف، ایک ہدف پہلے سے معین ہوگا، ملے نہ ملے لیکن ٹارگٹ ہوگا، ایک ہدف ہوگا. تو حسین بن علی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب آخر میں کوئی قیام کے سوا کوئی چارہ نہ رہا. ابھی آج سے شروع کریں گے کیا کیا سبب بنے. اب آپ تو، آپ مقدمہ تو ہمارا 3 دن میں پورا ہو گیا نا، جو ہم نے پس منظر آپ کو بتانا تھا وہ بتا دیا، اب آگے ڈائریکٹ بات میں. لیکن یہ اب سمجھ میں آئی بات، اب آئیے ایک حدیث کو پکڑ کے دنیا میں ادھم مچا دیا، اور مصیبت یہ کہ ہمارے یہاں سے وہ نکل آیا. حسین بن علی کے لیے بھی ایک حدیث ہے جس کو لے کے ادھم مچایا، کہ آپ نے باب الحوائج کو دعوت دی تھی کہ میری بیعت کریں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اچھا اب گزارش ہے آپ سے کہ میں انتظار کرتا ہوں کہ ہمارے خاص سننے والے مجمع جو روز کا ہے وہ آ جائے، تو پھر میں ان سے گزارش کرتا ہوں، ان کو بھی یہ جملہ بہت پسند ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں گے، مجھے آسانی ہو جائے گی، بلند آواز سے صلوات بھیجتے ہوئے آ جائیے. مجھے بھی اچھا لگتا ہے جملہ کہتے ہوئے، آپ کو بھی سننا اچھا لگتا ہے، تو پھر اچھا ہے نا روزانہ تکرار ہو جایا کرے اس جملے کی. ایک بار اور مل کر بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے. اب ایک حدیث ہے ان کے بارے میں کہ آپ نے امام سے کہا بیعت کریں، امام نے بیعت سے انکار کر دیا اور امام نے تائید بھی نہیں کی. ایک حدیث، ٹھیک ہے نا، آج آپ کو یہ بتائیں گے کہ حدیث کو پرکھنے کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. میں پہلے عرض کر چکا ہوں آپ سے، یہ علم رجال کا معاملہ ہے، میں کسی حدیث کو مستند کہہ دوں تو میرے کہنے سے نہیں ہوتی. آپ کو کوئی حدیث اچھی نہیں لگی تو آپ نے کہا ضعیف ہوگی، آپ کے کہنے سے ضعیف نہیں ہوگی، اس کا قاعدہ ہے نا، اس کے قواعد و ضوابط ہیں نا کہ کیسے کسی حدیث کو پرکھا جائے گا، وہاں بھی ہیں ان کے یہاں بھی ہماریاں بھی ہیں، قواعد و ضوابط ہے کہ اگر کوئی حدیث سامنے آئی ہے تو اس کو پرکھا کیسے جائے، اصلی ہے نقلی ہے. اچھا ایک حدیث ہی آ گئی اس طرح کی اور 15 حدیثیں ان کی حمایت میں. ہر امام جو میں نے پہلے دن آپ کو بتائیں 6-7 تو بتا دی تھی نا، اور بھی آگے بتائیں گے تو اور حدیثیں ان کے فیور میں آ رہی ہیں، جیسے وہ جناب زید کا معاملہ ہے، جیسے جناب امیر مختار کا معاملہ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب کی تائید تائید تائید، ایک کہیں سے پکڑے گا اور شروع ہو جائے گا کہ یہ بھی آیا یہ آیا، نہیں یہ نہیں کہے گا کہ یہ بھی آیا، کہے گا یہ آیا ہے تاریخ میں ان کے لیے، بھائی یہ نہیں آیا دوسرا بھی تو آیا ہے. بھائی ہم اس کو نہیں مانتے، بھائی کیوں نہیں مانتے ہو نا، بات ہوگی نا اس پہ. جب آپ ایک حدیث بیان کر کے ہمیں ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تشیع کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تشیع کے خلاف لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دے رہے ہیں، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے نا، ہم بھی تو آپ سے پوچھیں نا کہ آئیے بیٹھیے نا، بتائیے نا کہ حدیث مستند ہے کہ نہیں. آپ کے کہنے سے کیسے مستند؟ میں تو پورے سب کے اب ریکارڈ ہو رہی ہے، میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کیسے پرکھنے کے، 3-4 ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن 3-4 طریقے جو بالکل عام ہیں، سادہ سے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں آپ کو کہ وہ اس میں پرکھا جائے گا نا. ایک حدیث ہے، اس کے مقابلے میں اور بھی حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے. اب آئیے چلیے 2 حدیثیں ہوں گی، 3 حدیثیں، لیکن اصول کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا چیز دیکھی جاتی ہے جب کوئی حدیث آئے گی سامنے؟ اس کی سند، سلسلہ سند. کس کا سلسلہ؟ اسناد کیا ہے، اس کے راویوں کا سلسلہ کیا ہے. آپ سے حسن ظفر نے کہا مثلا، حسن ظفر سے ان کے استاد آ گئے آیت اللہ، فرض کریں ان سے میں نے بہت حدیثیں سنی، آیت اللہ مظاہری نے کہا. آیت اللہ مظاہری نے کہاں سے پڑھا؟ آیت اللہ مظاہری نے بحر الانوار سے نکالا، علامہ مجلسی سے. اور کہاں سے نکالا؟ حر عاملی سے نکالا، یعنی وہ حر عاملی میرے منہ سے نام ان کا نکلا، وسائل الشیعہ سے نکالا. اور کہاں سے نکالا؟ سفینۃ البحار سے نکالا. 6 کتابوں کے حوالے دے دیے آیت اللہ مظاہری، یا 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 یا. اچھا بھائی وہاں کہاں سے آیا؟ اب سلسلہ بتا رہے ہیں، وہاں کہاں سے آیا؟ وہاں سے آیا، انہیں نے اس سے لکھا، انہیں نے اس سے، انہیں نے اس سے. اگر بیچ میں ایک بھی راوی غیر معتبر ہوا، غیر ثقہ ہوا، تو حدیث اپنے وزن سے گر جائے گی. حدیث اپنے وزن سے نہیں، سارا سلسلہ ثقہ راویوں کا ہونا چاہیے، سب معتبر مستند اپنے زمانے کے، ہمارے نزدیک، ہمارا، کیونکہ ہمارے راویوں کو مستند ثقہ نہیں مانتے نا، وہ کہہ دیتے ہیں رافضی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں اپنی. حالانکہ اب یہ رافضی پہ بھی ان کو جواب دینا مشکل ہو گیا کہ رافضی کہتے کس کو ہے. خیر جناب، اب آپ سمجھ میں آیا، وہاں تو شیخ مفید تک پہنچا، یا شیخ یعقوب کلانی تک پہنچ گیا، شیخ صدوق تک، ان سے کس نے کہا، ان سے کس نے کہا؟ راویوں کا ایک سند دیکھی جاتی ہے بھائی. سب سے پہلے کیا چیز، پہلی چیز کیا دیکھی جائے گی؟ سند. اچھا ممکن ہے کہ سند بالکل صحیح، روایت غلط ہو، کیسے؟ ابھی بتاتے ہیں آپ، پہلے چاروں 3-4 اصول بتا دیں. دوسرا اصول، اس کے مقابلے میں جو روایت ہے ان کو رکھا جائے گا، معارض یا مقابل روایات. یعنی ایک روایت یہ کہہ رہی ہے نا، 10 روایتیں کیا کہہ رہی ہیں کہ نہیں وہ اچھے آدمی ہیں. انہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی گئی، انہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کیا فرمایا، میں نے پرسوں آپ کے سامنے پڑھا، انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت میں اس کی مثال کسی کی بھی نہیں ہے. جیسا یہ متقی، روزے دار، پرہیزگار، شجاع اور اللہ کا نیک بندہ تھا، ایسا کوئی بھی اہل بیت میں ہمارے اہل بیت میں نہیں، یعنی ہم سے مراد معصوم نہیں، یعنی باقی جتنے بھی ہمارے خاندان کے افراد، ان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے متقی صالح. یہ بھی تو ہے نا امام سے روایت. اچھا یہ ایک روایت. پھر رسول پر پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث، وہی حدیث نقل ہوتے 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 5ویں امام سے، پھر 6ٹے امام نے اور اضافہ کیا، پھر 7ویں امام، پھر 8ویں امام، پھر 9ویں امام تک سلسلہ جا رہا ہے. تو حدیثیں کیوں نہیں بیان کر رہے ہو بھائی؟ اب رکھا جائے گا نا، جو معارض حدیثیں ان کو رکھا جائے گا کہ بھائی مقابلے پہ یہ ساری حدیثیں، ان کے راوی دیکھو، یہ بھی تو ثقہ ہیں سارے. تیسرا یہ دیکھو، تقیہ کا مورد تو نہیں ہے، تقیہ کی بھی روایات ہے. میں ایک مثال دوں گا، آپ کی سمجھ میں آ جائے گی بات کہ کیا مطلب ہوتا ہے تقیہ کی روایت ہے. تو بھائی تقیہ کی روایت تو بتاؤ نا، کون سے تقیہ، کون سا زمانے کی روایت ہے، کون سا زمانہ تھا تقیہ کا؟ جیسے آج کہہ دیتے ہیں نا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، آپ وہ زمانہ تو کیونکہ تقیہ کا تھا اس لیے فلاں چیز نہیں کہتے تھے، فلاں کیسے نہیں کہتے تھے، کیسے نہیں کہتے تھے. بعض عبادتیں ایسی ہیں جن میں کوئی وقفہ آیا ہی نہیں ہے، کوئی وقفہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود پڑھتا ہوں نا میں بھائی، امام بھی خود پڑھتے تھے، اپنے پڑھنے والوں کو بھی سکھا دیتے تھے، کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ بھئی یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ آپ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، کسی کو پتا ہے آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ بھئی ہاتھ کھلے ہوئے تو پہچانے گا نا، وہ تو ہاتھ مالکیوں کے بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں، فقہ مالکی کے جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ بھی، یار ان کے ہاتھ بھی تو کھلے ہوئے ہیں نا۔ تو بھائی بعض عبادتیں ایسی جن کا تسلسل ٹوٹا ہی نہیں ہے، آپ کہاں سے لے آئے کہ وہ زمانہ تھا اس لیے یہ نہیں کہا جا، تجھے کہاں سے پتا چلا کہ وہ زمانہ ایسا تھا تو نہیں پڑھا گیا، تم کہاں سے لائے ہو؟ بھائی ہم تو دلیل دے رہے ہیں نا آپ کو کہ تقیہ کا زمانہ کسے کہتے ہیں، آپ سنیے کہ تقیہ کی حدیث تو نہیں ہے، تقیہ کی روایت ہے۔ آپ سنیے علی بن یقطین، مشہور و معروف واقعہ علی بن یقطین کا۔ اچھا ایک تو یہ بات غلط فہمی دور کر لیجیے کہ وہ وزیر اعظم تھا، ہارون رشید وزیر اعظم، وزیر اعظم نہیں تھا، سمجھ گئے، وزیر تھا، ایک مشیر تھا، کبھی خزانے پہ بٹھا دیا جاتا تھا، کبھی کتابت پہ، کبھی کہیں، بہرحال اس کے دربار میں تھا اور بڑے بڑے منصب پہ تھا، اس کا چہیتا بھی تھا، لیکن وزیر اعظم کبھی بھی علی بن یقطین وزیر اعظم کبھی بھی نہیں رہا ہارون رشید کا، یہ خیال رکھے گا ہمیشہ یاد۔ اکثر لوگ ہمارے پڑھنے والے بھی بیچارے، پڑھنے والے بچے یا جوان جو بھی خطیب، وہ بھی یہ پڑھ جاتے ہیں، اس کا وزیر اعظم، اس کا بابے وزیر اعظم کہاں سے تھا، تاریخ پڑھا کرو، وزیر اعظم اس کے پتہ نہیں کون کون تھے، وہ آل برہمہ کا پورا خاندان، وہ پورا برہمہ کا خاندان چھایا ہوا تھا اس میں، بیچ میں یہ امام کا نمائندہ اپنی جڑیں مضبوط کر کے بیٹھا ہوا تھا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ فضل ابن یحییٰ، ابن خالد برمکی، خالد برمکی، وہ سارے وہ تھے، ان کا ایک پورا مافیا تھا جس نے جکڑا ہوا تھا عباسی خاندان کو، بعد میں خیر ان کا انجام بھی بہت ہی برا ہوا، یہیں پہ مجلس پڑی تھی 20 سال 22 سال پہلے بنی عباس کے، تمام ان پر تو اس میں ان کا ذکر کر دیا تھا میں نے۔ اچھا اب ایک سلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر، چلیے بات کو آگے بڑھائیں۔ علی بن یقطین وضو کے مسئلے میں پھنس گیا، اور یہ وہ دور ہے کہ اس کی شکایت ہو گئی کہ یہ شیعہ ہے، اندر سے شیعہ ہے، کہ کیسے؟ کہا دیکھیے نماز سب کے ساتھ نہیں پڑھتا، وضو سب کے ساتھ، نماز تو پڑھ لیتا ہے وضو سب کے ساتھ نہیں کرتا، کیونکہ نماز تو خود ہی پڑھ رہا ہے نا دلی دل میں، جو پڑھو بھائی، تو وضو جو ہے نا یہ چھپ کے کرتا ہے۔ مانو کہا اچھا چھپ کے کرتا ہے وضو، وہ تو پھر اس کو ہم بھی چھپ کے دیکھتے ہیں، اگر تیری بات صحیح ہوئی تو اس کی گردن کاٹ دیں گے، غلط ہوئی تو تیری گردن کاٹ دیں گے۔ اس نے، اس کو تو یقین تھا، اس نے دیکھا تھا غلام نے، وہ تو چاہتا تھا کہ اس کو مرواؤں تو میرا من سب بلند ہو، انعام اکرام ملے، یہی ہوتا تھا انعام کے لالچ میں، نیک لوگوں کو مروا دو، پھنسوا دو، پکڑوا دو، سر سر ہے نا، سر چلتا ہے نا ہمارے یہاں، سر یہ کام ہو جائے گا، سر وہ کام ہو جائے گا، وہ ٹی سی کے چکر میں بیڑا غرق، بھلے قوم کا بیڑا غرق ہو جائے، بھائی میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں سر کے ساتھ، ابھی سر تو سمجھتے ہیں نا، پاکستان میں آج کل بہت اصطلاحات چل رہی ہیں، تو میں نے کہا ایک اصطلاح میں نہیں لیا ہوں تاکہ پکڑا نہ جاؤں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سر بچے کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا، ارے بھائی سر نے میرے بچے کا ایڈمیشن کرا دیا، ایک فون کیا ایڈمیشن ہو گیا، سر یہ کام نہیں ہو رہا، سر پوسٹنگ کرانی ہے بھائی کی، سر داخلہ کروانا ہے، سر نوکری دلوا دیں چھوٹی سی بچے کو، تو سر 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 میں قوم کا سر کٹ گیا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا، بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں اپنے تعلقات بتا، ارے میرے فلا، ارے تعلقات، انہیں نے تم کو اپنا پٹھو بنایا ہوا ہے، انہیں تم کو اپنا ایجنٹ بنایا ہوا ہے، انہوں نے تم کو اپنا ایک ہرکارا، وہاں بتاتے ہیں نا پھر نمبر دیتے ہیں، میرے پاس اتنے آدمی ہیں ان کے، میرے پاس اتنے آدمی ہیں، میرے پاس اتنے آدمی ہیں، ماشاء اللہ ہجوم میں دل بھرا جمع ہوتا ہے۔ خیر جناب چھوڑیے، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو ہر زمانے میں تھے، فوراً چغلی گئی، اس نے مسئلہ بھیجا امام کو، کوئی مسئلہ پیش آ گیا وضو میں کہ مولا وضو کا صحیح طریقہ بتا دیجئے، مولا نے جو طریقہ تھا وہی بتا دیا، ان کا والا جاؤ، ایسے وضو کو بڑا پریشان، یہ کیا ہوا، کیوں اطراف میں جو لوگ بیٹھے ہیں اگر ان کے سامنے صحیح طریقہ بتایا، علی بن یقطین کا گلا کٹ جائے گا، سر کٹ جائے گا، مخبر بیٹھتے تھے نا مجلسوں میں، آ کے مخبر بیٹھتے تھے، سمجھ گئے، اپنی مجلسوں کی بات نہیں کر رہا آپ، یہ نا گھبرائیے گا مت، یہاں کے یعنی ائمہ طاہرین کی محافل مجالس میں باقاعدہ بنی امیہ بنی عباس کے پٹھو آتے تھے، جاسوسوں کو بھیجا جاتا تھا بیٹھو اور ٹیپ کر کے لاؤ کیا کہہ رہا ہے، ہم تو بولتے اسی لیے کہ ٹیپ کرو، ورنہ کیسے پہنچائیں اپنی بات، یقین جانے میں تو بولتا اسی لیے ہوں، مگر میں بات اپنی کیسے پہنچاؤں گا، تو میں اس لیے بات کہتا ہوں، بہترین موقع ہے یہ لینے کے لیے آئیں، پہنچا دو تاکہ تم بھی سن لو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, है ना। तो अब जनाब अरे ने कहा ये क्या भाई ऐसे करो, वो तो उनको वैसे शुरू कर दिया, वो तो ऐसे कर लो, वो तो इमाम ने कहा है करो, वो तो वो आया जासूस को लेकर हारून रशीद देखा, उसने कहा भाई ये तो अपना आदमी है, ये तो छुप के तू कह रहा करे, देखो छुप के भी तो वही कर रहा ही है, वो परेशान ये क्या हुआ भाई, मैंने तो देखो उड़ा इसकी गर्दन। दो तीन बार इमाम ने ऐसे बचाए, मैं एक मिसाल दी। अच्छा अब हुआ क्या, इमाम ने जान बचाने के लिए कह दिया, यहाँ जो 20 आदमी बैठे थे ये उठ के चले गए ना, इन्हें बाद का हुक्म नहीं मालूम, बाद का हुक्म इन्हें नहीं मालूम। अब जब ये चले गए तो इन्हीं ने जो देखा जो सुना वही नकल करेंगे कि नहीं करेंगे, इसे कहते हैं तकय्ये की रिवायत। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, वो सच बोल रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा, वो कसम खा के कह रहा है मैंने खुद सुना इमाम से, मैं बैठा हुआ था, लेकिन उसे बात का मरहला तो नहीं मालूम ना, लिहाजा इसलिए छान फटक करनी पड़ती है अजीज। बैठ के जो मर्जी हदीस पढ़ दो, कौम का तमाशा बनवा दो, ऐसे नहीं होता, छान, इसीलिए इल्म रिजाल रखा गया कि छान फटक करो। अगर एक रिवायत वो मिल रही तो 10 रिवायत वो भी तो देखो, जिससे उनकी दुश्मनी अहले बैत से साबित होती है। वो तुम्हें नहीं नजर आ रही, अपने नंबर पक्के कर लो वहां उनके दरबारों में, कभी तो लगता ही नहीं कि हमारे अपने हैं। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, बात वाजी हो गई। तकय्ये भाई ये देखना पड़ेगा, तकय्ये की तो नहीं है कहीं, इतने सारे लोगों के सामने एक बात की, अब वो तो उठ के चले गए ना, उनमें से कई सब मदीने के तो नहीं होते थे, वो बाहर का है, वो इधर का है, वो उधर का। फिर उसके बाद चौथी चीज, उस कयाम के बाद अइम्मा का रद्द अमल। रद्द अमल क्या हुआ, अमीर मुख्तार के कयाम के बाद अइम्मा ताहिरीन का रद्द अमल क्या रहा? आपके यहाँ तो मैंने पूरा अशरा पढ़ा है ना अमीर मुख्तार का, और दो बार पढ़ा है, एक बार बिल्कुल नौजवानी में पढ़ा था, एक बार बुढ़ापे में पढ़ा था, अभी 2 साल पहले। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। दूसरी बार फरमाइश पे पढ़ा था, उनका भाई एक नस्ल जवान हो गई, अब नई नस्ल को नहीं मालूम, अब फिर दोबारा पढ़ दीजिए। तो पुराने लोग कहते मौलाना रिपीट कर रहे हैं, अब मैं रिपीट ना करूँ तो क्या करूँ, मुझे तो हुक्म दिया गया था कि ये पढ़ दीजिए, मैंने फिर दोबारा भैया अपना पढ़ दिया। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब आप बस समझ का रद्द अमल यह है कि जब वो हाकिम या हकम पहुंचा है, अमीर मुख्तार का बेटा पांचवें इमाम की खिदमत में बुढ़ापे में, और उसने कहा मौला मैं मुख्तार का बेटा हूं, लोग मेरे बाप को बुरा भला कहते हैं। कहा क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं तेरे बाप को, क्या कहते हैं बताओ। तो उसने बताया कि उसको कहते हैं कि वो इख्तदार का भूखा था, और ये था वो था, उसने सिर्फ इमाम हुसैन का नाम इस्तेमाल किया, इमाम ने पांचवें इमाम ने उसको गले से लगाया, सीने से लगाया। कहा सुन तेरी तसल्ली के लिए इतना कह देता हूँ, तेरी तसल्ली के लिए इतना काफ़ी है कि मुख्तार की वजह से हाशमियों के घरों में चूल्हे जले, मुख्तार की वजह से हाशमियों का सोग खत्म हुआ 5 साल बाद। तेरा बाप मोरिद ताईद था, इत्मीनान रख अपने बाप के बारे में। और जब मैंने ये हवाले दिए ना, तो जहाँ से इतराज़ आए थे वहाँ खामोशी छा गई, मजबूत थे ना हवाले, मजबूत थे, खामोशी छा गई, फिर उसके बाद नहीं बोले वो। इंशाल्लाह आइंदा भी कभी नहीं बोलेंगे, जो हमारे हीरोज़ हैं अगर कोई उन पर उंगली उठाएगा तो हम खामोश नहीं रहेंगे, कभी भी खामोश नहीं रहेंगे, हमारे हीरोज़ हैं। अब समझ में, अब इस पर रद्द अमल क्या हुआ इमाम का, एक को तुमने पकड़ ली रिवायत पता नहीं कहाँ से ला के, भाई होगी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, देखो ना कब की है, अभी बताऊँगा अल्लामा मामकानी ने क्या कहा इस रिवायत के बारे में, अगर सही है ना, जब भी वो कहते हैं कि क्यों सही है ये रिवायत, हुआ होगा वाकई ऐसा, लेकिन अल्लामा मामकानी कौन, तनकीहुल मिकाल, इल्मे रिजाल के जो 2-4 नाम हैं दुनिया में बड़े शिया सुन्नी, उनमें से एक नाम है अल्लामा मामकानी का, एक रिजाल कशी है और दूसरी रिजाल ये तनकीहुल मिकाल, जिस रिजाल पे और भी है 4-5 किताबें, रिजाल खुई भी है, आयतुल्ला खुई ने भी लिखी हुई किताबें। खैर अब ये हौजे के इस्तिलाहात हैं, इनको छोड़ दीजिए आप। अब थोड़ा सा समझ में आ गई बात कि एक रिवायत को परखने के तीन चार तरीके तो आसान से बता दिए ना मैंने आपको, चले मैं उस बहस में नहीं जाता जो तफसील ये, इतना तो मालूम है ना कि भाई कैसे हदीस जान पटक की जाएगी, आपने उठा के एक हदीस पढ़ दी, आपका हक ये था कि अगर आप वो हदीस पढ़ रहे हैं तो आपको बाकी हदीसें भी पढ़नी चाहिए थी जो उसके मुकाबले पर थी, میں پڑھ رہا ہوں دونوں پڑھوں گا، میں وہ بھی پڑھوں گا، یہ کیونکہ مجھے کوئی خوف نہیں، مجھے کوئی خطرہ نہیں، مجھے آپ کے ذہنوں سے کھیلنا نہیں ہے، مجھے آپ کے عقیدے سے نہیں کھیلنا، اس لیے میں دونوں چیزیں بیان کروں گا، مجھے کائے کا ڈر ہے بھائی، کیونکہ میرے سامنے دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا، اور میرا یقین ہے کہ وہ کتنی مضبوط روایات ہیں جو حسین ابن علی کے حق میں ہیں ائمہ طاہرین کے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو اگر کوئی ایک روایت ایسی آ جاتی ہے تو انصاف سے کام لو، ساری باتیں بیان کرو نا، بس اپنے مطلب کو، جس کو نا چیلے بھی اسی چکر میں چل پڑتے ہیں پیچھے پیچھے، وہ لفظ و لفظ ویسے ہی چلتے ہیں، وہ جو ہیں وہ بھی شاگرد بھی ویسے ہی بولے چلے جا رہے ہیں، کچھ تو سوچو۔ کہتے ہیں یہ نہ کہو وہ نہ کہو، نہ تمہیں جو مرضی کہ جاؤ، شیعت کا تماشا بنوائے جاؤ، سب خاموشی سے سنتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، کیا کیا تماشا ہے یہ کہ جو آئے ہوئے ایک نئی کہانی لے کے شہرت جلدی حاصل کرنے کے لیے ایسا کام کرو کہ مشہور ہو جاؤں۔ وہ ایسا ہے کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، وہ سلسلہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، تو صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، تماشا لگائے ہوئے۔ اب سمجھ میں آئی بات، دیکھنا پڑے گا روایات، ایک روایت ہے میں خود پڑھ دی نا، میں نے ہے روایت ایسی۔ اب آئیے اس کی، اس کا تو بعد میں تجزیہ تحلیل تجزیہ کریں گے، زندگی رہی کل تک، لیکن اب دیکھیں نا ہوا کیا، اصل بات تو وہی ہے نا، ہوا کیا، اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ دروازے بند کر دیتے تھے، بند گلی میں پہنچا دیتے تھے اولاد ابو طالب کو۔ اولاد ابو طالب میں نے اس لیے وسعت دے دی کہ اس میں اولاد علی بھی ہے، اولاد حسن، اولاد حسین، اولاد جعفر طیار بھی، یہ سب شامل ہیں، تو آل ابو طالب کہہ لیجیے آپ، طالبین اس لیے کہا گیا مقاتل الطالبین، یعنی کہ ابو طالب کے اولادوں کا مقتل، تو اس لیے میں نے اس کو وسعت دے دی کہ طالبین کہہ دیا میں نے، یہ جتنے بھی طالبین کہہ لیجیے، طالبین کہہ لیجیے جتنے بھی تھے، ان کے لیے کیا کرتے تھے، راستے بند کر دیتے تھے۔ جب راستے بند کر دیتے تھے تو پھر یہ سرنڈر تھوڑی کرتے تھے، سرنڈر کرنا خون میں نہیں ہے نا، کل میں نے عرض کیا کربلا کے بعد جتنی بھی قیام ہیں وہ کربلا نے تو سکھایا کہ جھکنا نہیں ہے، چند لمحے کا ہے موت کا مرحلہ، بس تلوار لگی ختم زندگی، سر میں گولی لگی زندگی ختم، ہونی نہیں ہونی زندگی ختم، 90 سال کا ہو کے مرے گا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے گا، مرے گا جس حقیقت کو جانتا ہے کہ بس جانا ہے، مگر ایسے جانا ہے کہ زمانہ یاد کرے کوئی تھا، ہے نا، جانا ہے۔ یہ سکھایا اولاد حسن نے، اولاد حسین نے، کہ نہیں جب ایسا وقت آ جائے جان دے دینا، سر دے دینا، سرنڈر نہیں کرنا، جھکنا مت ان ظالموں کے سامنے، چاہے تم اکیلے کھڑے رہو، اکیلے ہو، حق حق ہوتا ہے، چاہے تنہا ہو، تنہا کہاں ہوتا ہے، حق اکیلا بھی ہو تو اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، حق کے ساتھ اللہ ہے، حق کے ساتھ رسول ہے، حق کے ساتھ علی ہے، جہاں بھی حق ہے وہاں علی ہے، تو جو حق پر ہے اس کے ساتھ علی ہے، اس کے ساتھ حسن ہے، اس کے ساتھ حسین ہے، جو حق پر ہے اکیلا نہیں، اس کے زمانے کا امام اس کے ساتھ ہے۔ بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد آل محمد، سمجھ میں آئی بات، بیٹا پانی دو، یا علی، جزاک اللہ، یا علی، تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے، اللہم صل علی محمد، جزاک اللہ۔ یقین مانے ہر سال یہ جملے دہراتا ہوں کسی نہ کسی مجلس میں کہ مجھے بڑی تسلی ہوتی ہے اپنا یہ مجمع دیکھ، وہ مجھے لوگ بڑا ڈراتے ہیں، آپ جو پڑھتے ہیں کہاں سنیں گے لوگ، بھائی یہ کیا کیا آپ پڑھتے ہیں، کس قسم کی مجلس پڑھتے ہیں، اور میں ان کو کہتا ہوں نہیں میں پڑھتا ہوں اور لوگ سنتے بھی ہیں، تم بھی ہمت پیدا کرو، سب سنیں گے، اور جب بہت جگہوں سے یہ باتیں ہوں گی تو حالات بدلیں گے، ضرور بدلیں گے انشاءاللہ۔ کیسے کہتے ہو نہیں سنتے لوگ، کون کہتا ہے نہیں سنتے لوگ، سب سنتے ہیں، اور یہ تو آپ بیٹھے ہیں نا، مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں سے رسپانس آ رہا ہوتا ہے، پوری دنیا، جو یہ ہمارے بچے جو بیٹھے ہیں، پروردگار ان کو سلامت رکھے، یہ سب دنیا میں نشر کرتے ہیں نا، تو سب جگہ جاتا ہے، سب سنتے، کون نہیں سنتا ہے، سب سنتے ہیں، آپ بچوں کو بتاؤ تو صحیح۔ بس اب آج سے شروع کرتے ہیں، پس منظر بتا دیا، حدیث کا بتا دیا، پہلی بتا دی کہ ایک حدیث ان کے خلاف بھی آئی اور باقی سب ان کے فیور میں، جو میں پڑھ چکا آپ کے سامنے، اور ابھی اور تفصیل میں جائیں گے، اس کا بھی تحلیل و تجزیہ کریں گے جو مخالفت میں، اس میں بھی ایک راز ہے، راز، یہ کہتے ہیں نا اسرار اہل بیت، اسرار اہل بیت، اسرار اہل بیت، راز ہے، راز، اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو راز تلاش کرو، میں تو چھان پھٹک کر رہا تھا، تو مجھے اتنی محنت ہی نہیں کرنی پڑی، علامہ مامقانی نے سارا لکھ دیا اس باب میں کہ اصل مسئلہ کیا تھا، اور خود کہتے ہیں دقت دقت اس میں، سوچو اس بات میں، چلیں گے آگے۔ ہوا کیا کہ 25-26 سال کا جوان، اور ایسا مقدس جوان کہ اہل بیت کے بڑے بھی اس سے دعا کرنے کا کہتے تھے، بڑے امام معصوم کی بات نہیں کرتا، جب میں یہ بات کروں تو خود انڈرسٹوڈ ہے یہ چیز، ٹھیک ہے نا، معصوم بالا تر ہے نا ان چیزوں سے، معصوم معصوم۔ میں باقی خاندان کی، جیسے اہل بیت نے جب ذکر کیا تو باقی خاندان کے افراد کا ذکر، تو یہ ایسا مقدس، اس کے والد بھی ایسے، علی بن حسن کے بارے میں بتایا تھا نا، علی بن حسن مثلث کے بارے میں، کہ ان کے چچا ان سے کہتے تھے میرے لیے دعا کرو، جبکہ وہ خود ایک مقدس اور بہادر ترین انسانوں میں تھے، ایسے ہی ہے۔ لیکن کیسا مقدس تھا یہ، آج کا مقدس نہیں۔ آج کا مقدس کیا ہے؟ حجرے میں بیٹھا ہوا ہے، سب سے اچھی سیاست، سب سے اچھی، ارے بھائی قوم مر رہی ہے چلو، نہیں بھائی یہ بڑا مقدس آدمی ہے، تو ہم کیا ہیں بھائی، ہم پاگل ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ نماز روزہ دل سارا سال ہے، دعائیں کروائیے، اس سے ہوا جھلوائیے قرآن کی، اسے تعویذ لیجئے، اسے گنڈے لیجئے، تعویذ لیجیے، مقدس نہیں نہیں، مقدس کا مطلب یہ، میں نے کہا کہ اچھا مقدس کیا، کہ نہیں بھائی ہمارا اس سیاست سے تعلق نہیں ہے، ہیں کتنی مکارانہ سیاست ہے خود یہ جملہ، کبھی سوچا نہیں، کتنی زبردست سیاست ہے جان بچانے کی، اور سیاست کسے کہتے ہیں، کتنے زبردست سیاست ہے، یہ کہہ کے جان چھوڑا، بھائی ہم سیاست میں نہیں پڑھتے، یہ خود کتنی بڑی سیاست ہے یہ جملہ، ایک جملہ کہہ کے جان چھوڑا لی، اس کے گھر پہ کوئی نہیں جائے گا، نہیں مقدس ہے، مر گئے اس کے گھر پہ نہیں جانا، پکڑے گئے اس کے گھر پہ نہیں جانا، لاپتہ کر دیے گئے اس کے گھر پہ نہیں جانا، مقدس ہے، اور لوگ بھی نہیں جاتے، سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات، مقدس اسے نہیں کہتے۔ زید شہید اپنے زمانے کا مقدس ترین اور بہادر ترین انسان، حسین سے زیادہ کوئی مقدس ہے کائنات میں؟ کون ہے حسین سے زیادہ، اور حسین کی جماعت سے زیادہ، میدان میں کیسے ڈٹے، شجاعت کی داستان رقم کی، علی سے بڑا کوئی عبادت گزار ہے؟ ذرا تاریخ تو دیکھ لیا کرو اپنی، کہ مقدس ہونے کا مطلب گھر میں بیٹھ جاؤ، جتنوں نے قیام کیا آل حسن میں سے سب اپنے زمانے کے مقدس ترین لوگ، جن کی پارسائی کی لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے، لیکن جب میدان نے حق و باطل آیا، رزمگاہ حق و باطل سجی، جب نقارے پہ چوٹ پڑی جنگ کے، تو سب نے دیکھا کہ محراب عبادت میں یکتا، میدان جنگ میں بھی یکتا ہے، محراب عبادت میں بھی ان کا کوئی مقابل نہیں ہے، میدان مبارزہ میں بھی ان کا کوئی مقابل، یہ ہے اولاد علی، یہ ہے وہ جوش حسین کا، جس کو سرد نہ پڑنے دینا، یہ دنیا کے گردش و ایام، خدا کی قسم کہا کے کہہ رہا ہوں، یہ سب آنے جانے والے ہیں، وقتی مصیبتوں پہ پریشان مت ہو، تمہارا حصہ ہے، تمہارے لیے لکھا گیا ہے، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ، کیوں؟ یہ ثبات قدم کا امتحان ہے کہ کون علی کی محبت میں کتنی قربانی دے سکتا ہے، کون حسین کی محبت میں کتنا آگے جا سکتا ہے۔ عزادارو عزادارو مت پریشان ہوا کرو، سب وقت گزر جائے گا، بڑے بڑے ظالم آئے مٹ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ ابھی ہادی عباسی کل بیان پڑا، کیسے ملون لوگ کہ ماں نے، سگی ماں نے بیٹے کو مار دیا، اسی ہادی عباسی کو جس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، بس یہ مقدمہ ختم۔ آج کا بھی بتا دیا کہ حدیث کے بارے میں کون ہے حسین بن علی، ہوا کیا، لڑائی کیوں ہوئی، میں نے مہدی عباسی کا ذکر کیا تھا کہ ملونوں میں کم تھا، ذرا بہتر تھا، تعریف نہیں کر رہا ہوں، سمجھے، بروں میں کم برا تھا، تو اس کے 10 سال جو تھے اس نے زیادتی نہیں کی اہل بیت مدینے میں، ایسا عامل رکھا اسحاق بن عیسیٰ کہ اس کو سمجھا دیا تھا کہ بنی ہاشم سے، خاص طور پہ اولاد ابو طالب سے کوئی مناقشہ نہیں ہونا چاہیے، بنی ہاشم میں تو خیر بنی عباس بھی آئے تھے، ان سے کوئی، تو وہ سکون سے گزرے 10 سال۔ جب یہ ہادی ملون بیٹھا، مہدی کا بھائی بیٹا ہادی ملون، اس کی رگ رگ میں اہل بیت کی دشمنی تھی، کیونکہ یہ خیزراں کا بیٹا تھا، خیزراں بربریہ تھی، وہ خود اہل بیت کی دشمن تھی، تو وہ ملکہ خیزراں جس کو یہ بڑی ہیروئن بنا کے پیش کرتے ہیں نا ہماری تاریخوں میں, ملکہ خیزراں اس کو ہیروئن بناتے ہیں, تمہاری ہیروئن ہوگی مصیبت, یہ سارے ایسے ہی ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے ملکہ خیزراں وہ کیونکہ وہ دشمن ہے تو اس کے بچوں میں بھی اس نے, اور ہادی تو خاص طور پہ عیاش, مکار, جابر, ظالم, سب اس کی صفات میں کل بیان کر چکا. ایک سال تین مہینے بس, اس کے 15 مہینے اپنے دادا منصور پہ بھاری, منصور کے 22 سال پہ بھاری. اس نے کیا کیا آتے ہیں, مہدی کا جو والی تھا وہ تھا اسحاق ابن عیسیٰ, جس نے نرم ہاتھ رکھا ہوا تھا اہل بیت پہ نا, وہ سکون سے تھے اہل بیت, یعنی آل حسن, آل حسین, آل جعفر سب سکون سے تھے. اس نے سب سے پہلے اسے معزول کیا, ہادی نے آتی اس کو معزول کر کے بلایا اپنے پاس کہ تو بغداد آ جا, تو اسے دوسرے کام لینے, اور بدترین دشمن کو مدینہ کا والی بنا کر بھیجا جس کا نام ہے عمر ابن عبد العزیز. وضاحت کر دوں, یہ بنی امیہ والا حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نہیں, میں ہمیشہ ان کا نام احترام سے لیتا ہوں, بنی امیہ کا خلیفہ جو 2.5 سال جس کو مار دیا نہیں نے زہر دے کے نا, حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, وہ اچھے آدمی. اسے تکرار کر رہا ہوں کہ نام ایک جیسا ہے نا, نہیں, یہ عباسیوں کے دور میں تھا, ایک ان کا بھی اپنا ایک شجرہ ہے. بہرحال تو عمر ابن عبد العزیز کو بھیجا جس کی رگ و پے میں, اس کو سمجھا کے بھیجا کہ ان کو چھوڑنا نہیں, ان پہ زندگی تنگ کر دینا, اور جو تمہارا حکم نہ مانے خون مباح, خون مباح یعنی قتل کر دینا, میں تم سے نہیں پوچھوں گا. خاص طور پہ دو آدمیوں کے لیے اس نے ہدایت کی, ایک باب الحوائج کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, اور ایک حسین ابن علی, حسین ابن علی یعنی صاحب فخر, شہید فخر, ان کے لیے جبکہ جوان ہیں, کہ ان دونوں کو بالکل زیر نگرانی رکھنا. جب یہ مدینہ آئے, اب دیکھیے مدینہ شہر تو معلوم ہے نا, رسول کا شہر ہے نا, اہل بیت کا شہر ہے, حالات کتنے خراب ہوں لیکن مدینہ میں ان کی بزرگی ہمیشہ قائم تھی, ہمیشہ قائم تھی مدینہ میں ان کی بزرگی, تو سب جانتے تھے, لوگوں میں بھی احترام تھا کہ آل رسول, آل رسول, آل رسول. اپنا محلہ تھا ایک اس زمانے میں سویق نام کا, اب العوالی اس کا نام ہے, سویق محلہ تھا جس میں سب رہتے تھے بنی ہاشم سارے, یعنی آل ابو طالب ایک طرف رہتی تھی, سویق نام تھا اس زمانے میں. اور جو دار العمارہ تھا اس کا نام تھا مقصورہ, یعنی جہاں حاکم بیٹھتا تھا نا, مقصورہ ایک دار العمارہ, وہ بلڈنگ ولڈنگ نہیں ہے, وہ تو سارا کچھ بھی نہیں ہے, خیر پرانا, تو دار العمارہ تھا وہاں پہ. جب یہ آیا تو اس نے پہلا حکم جانتے کیا جاری کیا, اب ان کی تسلی ہو جائے گی جن کو سمجھ میں نہیں آتی بات کہ کہاں سے چلا سلسلہ. آپ یہاں جانتے ہیں نا قانون شیڈول فور, شیڈول فور میں ڈالتے ہیں جو بدماش ہوتا ہے نا علاقے کا, اس کو بدماش, برا, بدترین آدمی شیڈول فور, اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ ہر روز تھانے میں آ کے حاضری لگاؤ, ٹھیک ہے, حاضری لگاؤ, اور یا پیسے دے کے ایک ہفتے کے اکٹھے, ہفتے میں ایک بار آ جاؤ مگر آؤ, ہے نا, یہ ہاں کیا کیا جائے, اس کو کہتے ہیں شیڈول فور. کہاں سے شروع ہوا شیڈول فور, اب آپ کو بتاتا ہوں. پہلا حکم اس نے کیا جاری کیا, تمام آل ابو طالب کو پابند کیا کہ تم سب روزانہ حاضری دو گے, مقصورہ میں آؤ گے, سب اپنی حاضری لگاؤ گے, ڈیلی ڈیلی سب آؤ, حکم جاری کر دیں, سب ادھر حاضری دو گے میرے پاس آ کے, اور جو نہیں آئے گا اس کو سخت ترین سزا دوں گا. سمجھ گئے اہل بیت کے اب معاملات مہدی کے دور والے نہیں رہے. یہ ہادی آیا, اس نے اس ظالم صفاق کو بھیجا, اس نے آتے ہی اعلان بھی کر دیا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, میرے لیے کچھ نہیں. اچھا وجہ کیا تھی ان سب مظالم کی, احساس کمتری, کیوں سب کچھ کرنے کے بعد ان کی معاشرے میں عزت نہیں تھی وہ جو آل رسول کی تھی. اب یہ عزت تو اللہ نے دی تھی نا, بس یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کس طرح, جیسے آج ہوتا ہے کسی کے خود تو کچھ کرتے نہیں, کسی عزت دار کو ذلیل کر دو, اللہ ایسے لوگوں کو مسلط نہ کرے, پست لوگوں کو جو عزت داروں کو ذلیل کرے. جب پست لوگوں کا جب بھی اقتدار آئے گا نا, وہ عزت داروں کو ذلیل کرتے ہیں, پست اور گھٹیا لوگ جب بھی آئیں گے, تاریخ بھری بھی ہے, کوئی مذہب وذہب سے اس کا تعلق نہیں, ایک آفاقی اصول ہے, پست اور گھٹیا جب بھی آئے گا اقتدار پہ, عزت داروں کو کیا کرے گا, ذلیل کرے گا, رسوا کرے گا, بے عزتی کرے گا ان, کیوں, اپنی تسکین کے لیے کہ دیکھو میں کیسے ان کو ذلیل کر رہا ہوں. اس نے اعلان کر دیا, سمجھ گئے اہل بیت کے اب معاملات پہلے جیسے نہیں رہے, اب روزانہ جا رہے ہیں, ان کو گھنٹوں باہر بٹھایا جاتا ہے تاکہ پورا مدینہ دیکھے، ہے نا، صاحب مصروف ہے صاحب. اچھا خود بھی نہیں، اس ملون نے ایک اور بے نام و نسب آدمی ابن عیسیٰ حائق کو، جیسے ہوتے نا کہ نیچے والے بالکل ہی ٹٹ پونجی ہے جن کو کہتے ہیں، اسی ایک پست آدمی کو رجسٹر دے کے رکھ لیا، سب کا نام لکھو حاضری لگاؤ روزانہ. اب وہ پست آدمی بیٹھا ہے اپنے انا کی تسکین، نفس امارہ کی تسکین کر رہا ہے، اور آل رسول باہر بیٹھی ہے اس کے دربار کے باہر، ایک ایک کر کے بلا رہا ہے، نام لکھ رہا ہے، آگے حاضری لگا رہا ہے، جاؤ. اب سمجھ میں آئے شیڈول فور کہاں سے شروع ہوا؟ سب کچھ انہی نے سکھایا ان کو، بنی امیہ اور بنی عباس نے، وہیں سے انہیں سیکھا ہے سارا. اس لیے صبر کرو، حوصلے سے کام لو، یہ رات ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ، ختم ہونے والی ہے، یہ تاریکی چھٹنے والی ہے، بالکل صبح ہوگی. اللہ کا وعدہ ہے، رسول کا وعدہ ہے، ائمہ کا وعدہ ہے، اس کا وعدہ ہے جو انتظار کر رہا ہے نا. اس لیے یہ رات ختم ہوگی، ختم ہوگی انشاءاللہ، یقین رکھو، کامل یقین رکھو، سحر ہوگی، ضرور ہوگی، کیونکہ یہ سب کچھ وہی ہو رہا ہے نا. بنی امیہ بنی عباس کی داستان دہرائی جا رہی ہے کہ مارو بھی اور ان کو رونے نہیں دو، خبردار رونا نہیں، آواز نہیں نکالنا، بولنا مت. سمجھ میں آ رہی ہے بات جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ آئیے، کیا ہوا؟ یہ ذلی اپنے خیال میں رسوا کر رہا ہے، اہانت کر رہا ہے، باہر بیٹھے ہوئے مدینے والے دیکھ رہے ہیں، تسکین نہیں ہوئی اس کی. اور اس نے ایک پلان کیا، اب میں بتاؤں کیسے توہین کرتے ہیں، ہمارے یہاں میں نہیں ہوتا آج کل، سوشل میڈیا کا دور ہے، اللہ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے، بس دعا کر. بڑا ظالم زمانہ آ گیا اور لوگ بھی ایسے ظالم ہیں کہ سوچے سمجھے بغیر ہر قسم کا میسیج بس فارورڈ کرو. میری بریکنگ نیوز جانی چاہیے نا، میرے ویورز آنے چاہیے، ایک 10 لاکھ تو آ جائیں کم سے کم، چاہے خاندان اجڑ جائیں، چاہے خاندان تباہ ہو جائیں، چاہے خاندان برباد ہو جائیں، چاہے لوگ خودکشی کر لیں، چاہے لوگ زیر زمین چلے جائیں، دعائیں کریں کہ آسمان پھٹ جائے یا زمین پھٹ جائے، اس میں سمجھ لوگ خوش ہو رہے ہیں، تماشا نہیں عزیزو. اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ اپنے بچوں کو ہمیشہ نصیحت کرتا ہوں، اس کام سے دور رہنا بیٹا، دور رہنا، یہ بڑا خطرناک کام ہے. کسی کو نہیں پتہ ہوتا دوسروں کی عزتوں کا تماشا کر رہا ہوتا ہے، کل اسی کی عزت سرے بازار نیلام ہو رہی ہوتی. ہم روز دیکھتے ہیں، صبح شام دیکھتے ہیں، اسی میڈیا پہ، اسی سوشل میڈیا پہ صبح شام. نہیں، ایسا کام نہیں کرو. کیا کیا بدبخت نے؟ حسن ابن محمد شہزادہ ہے آل حسن میں ایک، جن کا نام ہے حسن ابن محمد ابن عبداللہ. ایک صلوات بھیجیے، اس نے پلان کیا، وہ بڑا دلیر انسان تھا، بڑا بہادر انسان تھا، پلان کیا اس کو گھیرا جائے. تو ان کے ایک دوست ابو الحزیل شاعر تھے وہ، اور ایک کوئی تیسرا فرد جو اس کے قریبی تھا، وہ بعد میں اس کو پتہ چلا کہ میرا قریبی ہے. ابو الحزیل شعر پڑھ رہا تھا، یہ سن رہے تھے. اس نے باقاعدہ، جیسے آج ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ ہی پر حملہ کریں اور پھر آپ کو دھمکی دے کہ اگر کچھ کہا تو شور مچاؤں گا. اب آپ مچاؤں گا کی جگہ آپ مونس بھی کر سکتے ہیں، ایسا ہے نا اکثر کہانی آئیں، تو لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہوا، لوگ اس بیچارے کو مظلوم کو جان سے مار دیں گے. وہ کہانی تو بعد میں کھلے گی کہ بھائی حقیقت یہ نہیں تھی، حقیقت کچھ اور تھی. ایسے نادان لوگ ہوتے ہیں ہمارے، ہمارے سے مراد یہ سارا عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں فوراً. تو اب اس نے کیا کیا کہ وہ ایک پلان تیار کیا ہوا تھا، لوگوں نے دیکھا اور ان کے آگے سے وہ گلاس لٹ رہے کہ شراب 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 پی رہے، شراب کی محفل لگی ہے، کھلے عام دیکھو مدینے میں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. شور مچ گیا، گرفتار کر لیا گیا. تہمت تھی نا بھائی، تو مقدمہ چلتا ہے نا، تہمت لگی ہے مقدمہ چلے گا، بغیر مقدمے کے سزا کیسی؟ یہ تو ہمارا والا قانون ہو گیا، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی پیشی نہیں، کسی کو ایسے ہی سزا کہ ایسے ہی آزاد. کوئی رات کو آیا، ابھی تک غدار تھا پاکستان کا، صبح واپس بیٹھ کے چلا بھی گیا کیس کلیئر کرا کے. واہ بھائی واہ، زندہ باد زندہ باد. عجیب ہے، تماشا ہے. کیوں؟ معلوم ہے کہ کیڑے مکوڑے ہیں 22 کروڑ، جو بھی چاہو ان کے ساتھ کر لو، جس کو چاہو جب غدار بناؤ، جس کو چاہو جب محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ. یا تو اتنا شور مچا رکھا تھا اس کا، وہ یوں یوں باغی یوں قاتل یوں غاصب یوں پتہ نہیں لینڈ مافیا کیا مافیا، وہ دن دناتا وہ آیا، دن دناتا وہ چلا گیا. ہمیں کیوں بیوقوف بنا رہے ہو پھر بھائی؟ ہمیں کیوں بیوقوف بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ 22 کروڑ لوگوں کو تم یہ چاہتے ہو جب تمہارا دل چاہے جس کو چاہے غدار کہتے ہیں، جس کو چاہے محب وطن کہتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ تو ہمارا شور ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، پکڑ لیا، بغیر مقدمہ چلائے فیصلہ کر دیا کہ 80 کوڑے مارو حسن ابن محمد کو، 80 کوڑے مارے گئے اس شہزادے کو. وہ جو دوسرا ساتھی تھا اس کو کہا 12 پہ چھوڑ دو، 12 کوڑے، اور تیسرے کا پتہ چلا بھائی اپنا ہے، کہا اس کی سزا 7، اور وہ بھی آہستہ آہستہ مارو چھوڑ دو. اب قیام، اور یہ ختم نہیں ہوئی بات. اب دیکھیں تسکین، جو میں نے کہا نا تسکین، حکم دیتا ہے کہ معاذ اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ تاریخ ہے، اس کو اس کے بغیر میں پڑھ نہیں سکتا، اس میں تو میں لفظ بھی بدل کے نہیں لا سکتا نا تاریخ. حکم دیتا ہے کہ ان کو برہنہ کر کے مدینے میں پھراؤ. اندازہ کیجیے آپ، ان کو برہنہ کر کے مدینے میں پھراؤ. آل رسول، اب یہ بڑا سخت مرحلہ، کیا مقصد تھا؟ کیا پورے مدینے میں کتنی رسوائی ہوتی؟ حسن کا شہزادہ ہے، پڑپوتا ہے حسن کا، امام حسن کا، اور وہ چاہ رہا ہے کہ نہیں ان کو کرنا ہے، ان کے ساتھ ایسا کرنا ہے، وہی خون چلا رہے ہیں دشمنیوں کا. لیکن انہی میں سے بنی عباس میں سے ایک خاتون تھی ہاشمیہ، تھی بھی بنی ہاشم، نام بھی ہاشمیہ، کوئی محبت نہیں تھی اہل بیت سے، کیونکہ محمد بن نفس زکیہ کے قیام میں خود اس نے بنی عباس کا پرچم اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، لیکن نہیں، ایک خونی غیرت تھی. اس کو جب معلوم ہوا تو وہ آئی، اس نے کہا بدبخت کیا کر رہا ہے. اچھا اس میں وہ یہ خیال کر رہی تھی کہ بنی ہاشم کی پوری کی توہین ہے نا، کیونکہ ہیں تو بنی ہاشم، ان کے ہمارے پورے بنی ہاشم کی سب کی توہین ہو جائے گی کہ اس طرح برہنہ کر کے مدینہ کی سڑکوں پہ گلیوں میں پھرایا جائے. تو وہ اس نے کہا خبردار اگر تو نے ایسا کام کیا. خیر وہ اس نے اپنا وہ حکم واپس لے لیا. حسین بن علی باہر تھے، یہ پہنچے، ان سے ڈرتے بھی تھے اور ان کے خلاف ساری سازش بھی کرتے تھے، جوان، یہ پہنچ گئے اس کے دربار میں کہ بدبخت آدمی، یہ تو نے کیا کیا، ان پر تو نے حد جاری کی، تو نے مقدمہ چلایا، اور اب تو یہ حکم دیتا ہے، تو نے ان کو تاریخ زندان میں ڈالا ہوا ہے. وہاں خوب جھڑپ ہوئی، بنی حسن سب جمع ہو گئے، آل ابو طالب جمع ہو گئی. اس نے مسئلہ اسی میں جانی کہ ابھی اس کو چھوڑ دو، تو ایک دن اور ایک رات رکھ کے اس نے حسن ابن محمد کو آزاد کر دیا. یہ دوسرا واقعہ ہوا کہ اب بنی حسن کا صبر جو تھا وہ اپنی آخری حد پہ پہنچ گیا، کہ اب بات عزت و آبرو تک آ گئی نا، عزت و آبرو تک بات آ جائے گی آگے انسان، اب سر جوڑ کے بیٹھے کہ کیا کیا جائے. لیکن ادھر سے ایک کے بعد ایک وار، ایک کے بعد ایک وار، حسن ابن محمد کو کہیں جانا پڑ گیا مدینے سے باہر. انہیں نے حاضری لگائی، وہ ملون بے نام و نصب بیٹھا ہوا ہے، ابن عیسیٰ حائق بے نام و نصب، اس میں حسن ابن محمد نہیں، یحییٰ ابن عبداللہ ابن حسن مسنہ، وہ کزن ہے، وہ بھی بڑے جوشی ہے، ان کا ذکر بھی آتا رہے گا جب تک ان کی شہادت کا ذکر نہیں آتا، ان کا ذکر بھی آئے گا. ساتھ ہیں اپنے چچا زاد کے، غنی حسین ابن علی ابن حسن مسلس کے ساتھ ہیں دونوں بھائی صاحب. تو یہ یحییٰ ابن عبداللہ اور وہ دوسرے حسن، حسن ابن محمد کہیں چلے گئے، حاضری لگائی، حاضری میں وہ نہیں تھے. ان کا حسن ابن محمد کہاں غائب ہے، کہاں؟ بھائی آ جائے گا، گیا ہوا ہوگا کہیں کام وام سے، شہر کے باہر گیا ہوگا، آ جائے گا، کوئی نہیں، حاضر کرو. اب غصہ آ گیا یحییٰ ابن عبداللہ کو بھی، حسین ابن کہا تو کون ہوتا ہے ہمیں آرڈر دینے والا، وہاں تو میں بھی اس کو سنا کے دو باتیں، سارے بنی حسن اور بنی حسین یہ سب واپس آ گئے. اسے جا کے شکایت لگائی عمر ابن عبدالعزیز والی کو، مدینہ کے والی کو، کہ بھائی ایسے ایسے ہوا ہے، وہ میری اور دو چار بڑھا کے مجھے گالیاں دیں، مجھے ٹھڈے مارے ہیں، میرے لباس کا بھی خیال نہیں کیا. لباس، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ارے لباس کی تو عزت کر لیا کرو، کہ میرے لباس کی بھی عزت نہیں کی اس نے. اچھا اتنی بے ادبی، اتنا بڑا بے ادب ہو گیا، اتنا بڑا گستاخ، دونوں کو پکڑ کے لاؤ. حاضر کر دیا گیا، یحییٰ ابن عبداللہ اور حسین ابن علی شہید فخر، ان دونوں کو پکڑ کے لیا. اب یہاں اس نے جناب تیش میں پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کیا. حسین ابن علی ہنسے، جیسے اس کا مذاق اڑاتے ہیں نا، اس کا ہنسے، کہتا تو غصے میں لگتا ہے، جب یہ اول فل بکرا ہے. ابو حفص، اچھا یہ ابو حفص کنیت جو ہے نا، یہ کنیت کا عجیب مسئلہ ہے عربوں میں، جب بہت زیادہ عزت دینی ہو جب بھی کنیت سے پکاریں گے، جب بالکل ذلیل کرنا ہو جب بھی کنیت سے، یہ عجیب ہے. ذلیل کرنا ہو جب بھی، اور جب عزت دینی ہو یہ موقع سے پہچانا جاتا ہے کہ اس نے عزت دی یا ذلیل کیا. جیسے معصوم کہتا ہے یبن المرجانا یبن الزرقا، تو کیا اس میں ذلت ہے نا؟ لیکن اگر کہا جائے یبن الزہرا، اب دیکھیں سمجھ رہے، میں نے دو لفظ لیے، سمجھ میں آ گئی بات آپ کو، سمجھ گئے؟ تو کسی کی کنیت اس کے لیے گالی ہوتی تھی، جیسے گیا اب حفظ تو غصے میں لگتا ہے، جب یہ آل فال بک رہا ہے وہ تو اور غصے میں آ گیا، کہتا تو مجھے میری کنیت سے پکارتا ہے کیوں؟ کہا تو شیخین سے بڑا ہے کیا؟ بڑے احترام سے نام لیا انہیں نے بھی، میں بھی احترام سے. کہا شیخین کو ان کی کنیت سے پکارا جاتا تھا وہ تو کبھی ناراض نہیں ہوئے، تو کیا ناراض ہو رہا ہے؟ تو سمجھتا ہے تجھے امیر کہوں؟ تیری کنیت سے نہ پکڑا تجھے امیر کہوں. اب اس نے ایک دم پاسا موڑا، پاسا یعنی پینترا بدلا، اور ایک سیاسی چال چلی. کہتے اچھا تو اے حسین، تمہارے دماغ میں امارت گھوم رہی ہے، تم امیر بننے کے خواب دیکھ رہے ہو. حسین نے کہا تو میرا اللہ جانتا ہے، نہ تو اللہ چاہتا ہے میں امیر بنوں، نہ میرے ایسی کوئی خواہش ہے کہ امیر بنوں، میں تو تجھے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کر، تیرے لیے بھی اچھا نہیں ہے، ہمارے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، یہ سب نہ کر ہمارے. بات آگے بڑھی، یحییٰ ابن عبداللہ نے بھی بڑھ چڑھ کے غصے میں کوئی بات کہ، اب وہ کہتا ہے کہ قسم کھاتا ہے کہ میری بیوی مطلقہ ہو، میرے غلام آزاد ہوں، اگر آج مجھے وہ نہیں ملا حسن ابن محمد، تو اس کے بدلے میں میں تم دونوں کو گرفتار کروں گا. اور پھر قسم کھاتا ہے کہ جب وہ مجھے مل گیا تو میں اس کی گردن ماروں گا، اس کو قتل کروں گا. بات یہاں تک آگے بڑھ گئی. یحییٰ ابن عبداللہ، وہ بھی امام حسن کے پوتے ہیں نا، وہ ایک دم جوش میں آ گئے، کہتے کہ اگر شام تک میں تیرے سامنے حسن ابن محمد کو پیش نہ کر سکا تو میں تیرا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، خود ہی آ جاؤں گا. اب یہ زوم آنا جملہ تھا، وہ یہ سمجھا کہ خدا کی گرفتاری دے دیں گے. اس نے کہا تھا کہ ہم دونوں، خیر یہ برا بھلا کہتے ہوئے اس کو اس کے دربار سے باہر نکل گئے. دونوں باہر آئے تو حسین ابن علی نے کہا یحییٰ ابن عبداللہ سے کہ بھائی تو نے کیا کیا، یہ کیا کیا تو نے حسن ابن محمد کو ان کے حوالے کرنے کی بات کر دی؟ کہا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، تو نے کیسے خیال کر لیا میرے بھائی کہ میں حسن ابن محمد کو ان کے حوالے کر دوں گا؟ اس جو میں نے دروازہ کھٹکھٹانے کی بات کی، آج رات میں اپنی شمشیر سے اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اپنی تلوار سے. تو نے ایک دم ٹھنڈا کیا حسین میں، دیکھو بھائی ہم کر رہے ہیں نا معاملات، ہمیں معلوم ہے کیا کرنا، اتنی جلدی نہ کرو. کہا نہیں، میں قسم کھا چکا ہوں، میں اپنی قسم پوری کروں گا. یہ ہو گیا معاملہ. اس لیے کہ ایک معاملہ اور ہوا، حج کا دن آ رہے ہیں قریب، تو دوسرے شہروں سے جو لوگ آئے تھے 70، اس میں شیعہ حاجی آئے جو ابھی مکے جانا ہے، مدینے آئے. اور یہ ابن افلاح ایک منزل تھی مدینے میں، جو شیعہ آ کے ٹھہرتے تھے وہاں اس کے گھر میں، وہ سب وہاں ٹھہرے. وہاں سے یہ پورے 70 کے 70 ملنے آئے، پہلے امام کی خدمت میں باب الحوائج کی، اور پھر ملنے آئے حسین ابن علی سے. یہ خبر اس کو مل گئی، وہ ہل گیا، ڈر گیا، اس نے کہا پتہ نہیں کیا کھچڑی پکڑی ہے، یہ اتنے سارے شیعہ ان کے گھر پہ کیوں جمع ہو رہے ہیں، سمجھ گیا. یہاں سے آغاز ہوتا ہے کھلی ہوئی دشمنی کا، کیونکہ اب حسین ابن علی نے جو بیعت لی وہ آپ کو بتا دو، پہلے بھی بتا چکا نا، بیعت کس کے نام پہ لی تھی؟ امام کے حوالے کیا جائے گا. وقت کھڑی ہو گئی، دیکھ لی میں نے، کل شروع کریں گے. زندگی رہی، علامہ مامقانی نے وہ جو تاویل کی ہے نا اس روایت کی، جو ایک روایت آئی ہے نا ان کے خلاف، ایک اس کی جو تاویل کی، بڑی خوبصورت تاویل ہے، وہ کل سے ہم شروع کریں گے وہاں سے. اب یہ قیام کا ان کے آغاز شروع، اب یعنی سارے بنی حسن تیار، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، لڑا جائے گا. اور اب بات یہاں تک، گردن تک بھی نہیں، ناک تک آ گیا نا پانی، عزت آبرو کی بات آ گئی. اب آپ سوچیں گے اس نے کیا فیصلہ دیا تھا کہ برہنہ کر کے، تو صبر اور ضبط ان کا بہت تھا، طاقت ان کی بہت تھی، آخر وقت تک صبر کرتے تھے. اور پھر مقصد ایک ہوتا تھا نا سامنے، ایک مقصد کے بغیر تو نہیں چلے. حسین اگر مدینے سے نکلے تو مقصد کے لیے نکلے. اچھا وہ جو ان کے ساتھ تھے، ہر فرد مقصد حسین کو جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا؟ جانتا تھا نا، جو نہیں جانتے تھے چھوڑ کے چلے گئے، مکے سے چھوڑ کے چلے گئے، راستے سے چھوڑ کے چلے گئے، کربلا سے بھی چھوڑ کے چلے گئے، 9 محرم تک چھوڑ کے چلے گئے. یہ تو آخری 72 تھے بھائی، کو بتاتا ہے نہیں بتاتا، میں تو ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں آپ کو کہ چھوڑ کے گئے لوگ جو مقصد کو نہیں پہنچ سکے. یہ 72 کون سے تھے جو مقصد تک پہنچ گئے تھے؟ یہ مرنا ہے لیکن وظیفہ شرعی انجام دینا ہے، تاکہ قیامت تک قیام کا راستہ کھلا رہے، لوگ کبھی خوفزدہ ہوں نہ ہوں، گھروں میں نہ بیٹھے خوفزدہ ہوتے، زمانے آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، ایک سا وقت نہیں رہتا، آپ نے دیکھ لیا نا ہر جگہ، اپنے پڑوس میں دیکھ لیا نا، وقت ہر جگہ ایک جیسا نہیں رہتا، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تلک الایام نداولہا بین الناس، یہ گردش ایام ہیں، روز و شب بدلتے رہتے ہیں۔ تو حسین کے مقصد سے آشنا تھا، ایک ایک بچہ تھا، بچہ ہو بڑا ہو بوڑھا ہو جوان ہو، سب بیویاں۔ آپ یہ تو دیکھیں نا، شکست کیا تھی ان کی؟ شکست یہ تھی کہ چلو مرد شہید ہو گئے۔ کوئی خاتون یہ کہہ دی تھی کہ بھائی اب میرے مرد شہید ہو گئے، بھائی مجھے جانے دو مدینے واپس، چھوڑ دو مجھے۔ کوئی غیر ہاشمی بنی ہاشم کی خاتون، جو وہ بھی تو تھی نا غیر، ان میں سے کوئی ایک کردار ایسا مل جائے، ڈھونڈ کے لے آئیے مجھے بتا دیجئے۔ کنیزوں میں سے کسی ایک کنیز کو سرنڈر کرا دیتے، کوئی ایک کردار بتا دیجئے جو بنی امیہ کے سامنے جھکا۔ بھائی کوئی بھی کہہ سکتا تھا نا کہ بھائی ہماری جان چھوڑ دو، اب ختم ہو گیا ہمارا رشتہ، اب کنیز جب تک تھی جب زندہ تھی اب تو مجھے تو جانے دو، لیکن نہیں، چھوڑیے۔ یہ چار سال کی بچی کو شکست نہیں دے سکے، دے سکے شکست؟ وہ چار سال کی بچی بھی مقصد حسین کو جانتی تھی، ورنہ پانی سے منہ نہ پھیرتی۔ عصر عاشور منہ پھیر لیا تھا نا پانی سے، منہ پھیر لیا تھا، نہیں بابا اب آج کے بعد سکینہ کسی سے پانی نہیں مانگے۔ حالانکہ اس چار سال کی بچی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا معلوم ہے نا، آپ بتا چکا ہوں کئی بار، بے پالانوں کے اونٹوں پہ جب بیویوں کو سوار کرایا گیا تھا تو بچے کیسے سوار ہوتے ہیں؟ ان ملونوں نے بچوں کو رسیوں سے باندھا تھا۔ چار سال کی سکینہ کو ناقے کے، دیکھیں نفس المحموم، بلا کے اردو میں یہ ملتی ہے، دکان لے لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے پکڑ لیجیے گا۔ چار سال کی بچی کو کبھی شکم ناقص کے ساتھ رسی سے باندھا جاتا تھا، کبھی پشت ناقا۔ میں نے بڑے ہلکے لفظ کر کے آپ کو کہا، لفظ سخت ہیں جب آپ پڑھیں گے، اس کا ثبوت جب رسیاں ڈھیلی ہوتی تھیں بچے گر جاتے تھے، صحرا میں تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے تھے۔ بتائیے سکینہ شام کی راہوں میں گری کہ نہیں گری؟ گری نا، پشت ناقے سے گر گئی تھی سکینہ، کیوں؟ رسیاں ڈھیلی ہو گئیں، بچی گر گئی۔ یہ تو آگے چلا رہے تھے قافلہ، وہ تو سر حسین تھا جس نے قافلے کو رکوا دیا تھا، گڑ گیا تھا نیزہ زمین، لاکھ جتن کیے مگر سر حسین آگے نہیں بڑھا، شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا کہ مجھے معلوم ہے سر حسین کیسے آگے بڑھے۔ آیا سید سجاد کی پشت پر تازیانوں کے واسطے، پوچھو اپنے بابا سے آگے کیوں نہیں چلتے۔ سید سجاد نے اپنے زنجیروں کا لنگر سمیٹا، آئے نیزے کے سامنے، بابا کربلا سے یہاں تک تازیانے کھاتے کھاتے میری پشت میں اب طاقت نہیں، بابا آپ آگے کیوں نہیں چلتے؟ دیکھیے روایت نہیں مگر میرا دل کہتا ہے کہ اس عالم میں بھی حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، میرے لال میرے بچے میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ قافلے سے بچھڑ، جب تک میری بچی نہیں آ جاتی میں آگے نہیں جاؤں گا۔ قافلہ ٹھہرا دیا گیا، بیویاں ناکوں سے اتری، ہاتھ کھولے گئے، مخالف سمت میں ثانیہ زہرا، جناب ام کلثوم، دیگر بیویاں سب ڈھونڈتی بھی جا رہی ہیں، آوازیں دیتی ہوئی سکینہ سکینہ سے۔ کچھ دور گئی تھی، بچی کے رونے کی آواز آئی کانوں میں، اب جب آواز کی سمت پہنچی تو کیا دیکھا، ایک سیاہ پوش بیوی، ایک سیاہ چادر میں بیوی سکینہ کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھے اور تسلی دیتی جاتی، میری بچی نہ رو، میری بچی ابھی تیری ماں بہنیں پھوپھی آئیں گی تجھے لے جائیں گی، اتنا گریہ مت کر۔ پر سکینہ زینب نے دور سے دیکھا، تیز تیز قدم بڑھاتی ہوئی آگے گئی، آواز دی سکینہ کو، سکینہ نے آواز سنی، دوڑ کر پھوپھی کے سینے سے لگ گئی، زینب نے کلیجے سے لگا کے تسلی دی، سکینہ کو ام کلثوم کے حوالے کیا، اس بیوی کا رخ کر کے کہتی ہے، بیوی آپ نے بڑا احسان کیا، ہم آپ کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ اس ماحول میں جب تماشا دیکھنے والے ہیں، برا بھلا کہنے والے ہیں، آپ نے اس یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسے اپنی گود میں جگہ دی. ہم کیسے آپ کا شکریہ ادا کریں؟ بس اتنا سننا تھا اس بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹا لیا. زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی ہے؟ میں کوئی اور نہیں, تیری ماں زہرا ہوں. ابھی تک زینب نے کسی سے گلا نہیں کیا, کسی سے شکوا نہیں کیا, نہیں کیا, کرے گی بھی, کرنا بھی نہیں ہے, کیوں؟ زینب حسین کی بہن ہے. لیکن ماں کا سینہ مل گیا, ماں کی آغوش مل گئی. بیٹیاں اپنا کوئی دکھ ماں سے کہاں چھپاتی, ماں سے نہیں چھپاتی, دوڑ کے اپنا سر ماں کی آغوش میں رکھ. اماں بہت دیر کر دی آنے میں, اماں بھرا گھر اجڑ گیا, میرے قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, میرے اون محمد, میرے علی اکبر کے برچھی لگی, میرے عباس کے بازو کٹ گئے ساحل پہ. اماں جس حسین کو تم نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا, پشت گردن سے ذبح کر دیا گیا. تین شب و روز کا پیاسا, روایت ختم ہوتی ہے, مگر میرا دل کہتا ہے نہیں, ماں نے بھی پلٹ کر کہا ہوگا, زینب کسے بتاتی ہے, تو نے مدینہ چھوڑا تھا, ماں نے مزار چھوڑ دیا تھا. زینب جہاں جہاں تو گئی ہے, تیری ماں تیرے پیچھے پیچھے. زینب ارے کسے بتاتی ہے, میرا حسین کہیں اور نہیں, میری آغوش میں ذبح کیا گیا تھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ينقلب.